جمعہ 27 نومبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ دونوں کشمیری حصوں کو بالترتیب بھارت اور پاکستان کے آئینی نظاموں میں ضم کر دیا جائے۔ کیا تجویز مشرف فارمولے سے مختلف ہے؟
مشرف فارمولہ تو اس سے آگے تھا، وہ تو ڈیمیلٹرائزیشن کی بات کر رہا تھا، وہ ایک ٹرانزٹری سٹیج بائی سٹیج فارمولہ تھا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہند نواز رہنما اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیری خطوں کو انہی ممالک کے آئینی نظام میں ضم کیا جائے اور عبوری سرحد کو نرم کرنے سے متعلق بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے کہا،
بالکل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہے گا، یہ بھارت کا حصہ ہے، یہ بھارت کا حصہ رہے گا، یہ بات سمجھ جائیے۔ صرف ایک بات راستہ نکل سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان بات چیت کرے اور بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالے۔
یہ تھے کشمیری رہنما فاروق عبداللہ، جن کے اس بیان پر بی جے پی اور علیحدگی پسندوں نے سخت تنقید کی ہے۔ یورپی ملک ناروے نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے نئے اور سخت قوانین متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت وہاں غیر قانونی طور پر رہنے والے پاکستانیوں کو ملک سے نکالنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں میں 30 کے قریب پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ناروے کی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے اس نئے قانون کے اجرا کی وجہ بتاتے ہوئے پاکستان میں مقیم ناروے کے امیگریشن اتاشی نے بتایا،
اس وقت بڑی تعداد میں پناہ گزین ہمارے پاس آ رہے ہیں، سیاسی پناہ کے لیے ملنے والی تمام درخواستوں پر کام کرنا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سنبھالنا ایک چیلنج ہے اور ہمارے سسٹم پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ناروے کو صرف اس سال میں 400 پاکستانیوں کی سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جبکہ گزشتہ برس 112 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔
پاکستان میں مقیم ناروے کے امیگریشن اتاشی توربن کلاند۔ پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کی شادی کی رجسٹریشن سے متعلق ہندو میرج ایکٹ کو صوبائی معاملہ قرار دینے کی وجہ سے قومی اسمبلی سے اس قانون کی منظوری میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش نے کہا ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کا مسودہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انصاف سے منظور نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں کی شادی کی رجسٹریشن کا معاملہ طویل عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان افراد کو تباہ کر دیں گے جو پیرس میں دو ہفتے پہلے ہونے والے حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ فرانسیسی صدر نے ان افراد کو جنونیوں یا متعصب افراد پر مشتمل فوج قرار دیا ہے۔ فرانس کے عوام کے سامنے صدر کا یہ بیان اس سرکاری تعزیتی تقریب کے دوران آیا ہے جس میں پیرس حملوں میں مرنے والے 130 افراد کو یاد کیا جائے گا۔ عبید ملک۔
آج ہونے والی دعائیہ تقریب میں 1000 افراد شرکت کر رہے ہیں، جن میں فرانس کے صدر فرانسوا اولاند، حملے میں بچ جانے والے افراد اور حملے کے متاثرین کے اہل خانہ شامل ہیں۔ تعزیتی تقریب میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی اور متاثرین کے نام پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ فرانس کے دارالحکومت کے مختلف مقامات کو حملہ آوروں نے رائفلز اور خودکش حملہ آور جیکٹوں کی مدد سے ہدف بنایا تھا، تاہم بعد میں نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی گئی تھی۔
دوسری طرف روس نے ترک شہریوں کے لیے ویزا فری پالیسی ختم کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال جنوری سے ترک عوام روس میں بغیر ویزا داخل نہیں ہو سکیں گے۔ روس اس سے پہلے بھی ترکی پر پابندیوں کے بارے میں اعلان کر چکا ہے۔ روس کا یہ اعلان ترکی کی جانب سے اس کا جنگی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد آیا ہے، تاہم ترکی کے وزیراعظم داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ منگل کو ہونے والا یہ واقعہ کسی ملک کے خلاف کی گئی جنگی کارروائی نہیں تھی بلکہ ترکی کی جانب سے اپنی سرحدوں کے تحفظ کا مظاہرہ تھا۔ مالٹا میں دولت مشترکہ کے سربراہان کے اجلاس کا آغاز ہوا ہے۔ اس 3 روزہ اجلاس میں تمام ممالک کے سربراہ شرکت کر رہے ہیں اور آئندہ 2 روز میں جو موضوعات زیر بحث آئیں گے ان میں شدت پسندی کے خطرات اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات ہوگی۔ دولت مشترکہ کے ممالک کی تعداد 53 ہے، جو دنیا کی ایک تہائی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک نیا سفارتی مشن کھولنے کے ارادے کا اعلان کیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات فی الحال نہیں ہیں، تاہم اس مشن کے تحت ایک سفارتکار کو ابوظہبی میں قائم توانائی کے ماحول دوست ادارے میں تعینات کیا جائے گا. امارات کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پہلی بار اسرائیل کی متحدہ عرب امارات میں باضابطہ طور پر موجودگی قائم ہو جائے گی. اور برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے قریب ایک گلیشیئر پگھلنے سے پانی کی جھیلیں بن رہی ہیں، جو خطے میں ماحولیاتی تبدیلی کی طرف واضح اشارہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں.
منگل یکم دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اسرائیل کا متحدہ عرب امارات میں پہلا سفارتی مشن کھولنے کا ارادہ، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو ویکسین کی مخالفت میں قابل ذکر کمی، ان کے علاوہ دوسرے اہم موضوعات اور ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے بھی سیربین کا حصہ ہیں. شروع میں اس خبر کی تفصیل کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہند نواز رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیری حصوں کو انہی ممالک کے آئینی نظاموں میں ضم کر کے عبوری سرحد یا لائن آف کنٹرول کو نرم کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کیا جائے. یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بھارت میں نریندر مودی کی حکومت کشمیر پر پاکستان کے ساتھ کسی بھی مذاکراتی عمل پر آمادہ نہیں ہے. ان کے اس بیان پر کشمیر میں بی جے پی اور علیحدگی پسندوں نے فاروق عبداللہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تفصیل سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ میں.
سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے آج جموں میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر کا حل یہی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے آر پار جوں کی توں پوزیشن کو آئینی اعتباریت دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے جس خطے پر پاکستان کا کنٹرول ہے اس پر پاکستان کا دعویٰ تسلیم کیا جائے اور بھارتی انتظام والے حصے پر بھارت کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے.
بالکل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہے گا. یہ بھارت کا حصہ ہے، یہ بھارت کا حصہ رہے گا. یہ بات سمجھ جائیے، صرف ایک بات راستہ نکل سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان بات چیت کرے اور بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالے.
78 سالہ فاروق عبداللہ 3 بار کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. وہ کشمیر کی قدیم ترین سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ہیں. فاروق عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے رہنما اٹل بہاری واجپائی نے لاہور میں پرویز مشرف کے ساتھ مذاکرات کے بعد انہیں خود بتایا تھا کہ حکومت ہند نے یہی تجویز پیش کی تھی جو اس وقت کی پاکستانی حکومت نے مسترد کر دی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ فی الوقت پاکستان اس تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے.
کتنے سال ہو گئے ہمیں یہ کہتے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے، کیا کیا ہم نے کبھی لیا بھارت کا حصہ اس کو؟ آج وہ ماننے کو تیار ہیں، مگر آپ بات تو کرو. ہم دیکھیں، کوئی لڑائی سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑائی سے کو ہم نے 3 لڑائی تو ان نے کر لی ہیں، 4 لڑائی کر لی، کچھ نہیں ملا. وہاں سے بھی لوگ مارے گئے، یہاں سے بھی لوگ مارے گئے. اس لیے فیصلہ کرنا ہے تو اسی بات پہ فیصلہ ہو سکتا ہے.
فی الوقت جموں کشمیر کی 87 رکنی قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کو اکثریت حاصل ہے اور مفتی سعید کی پی ڈی پی کے ساتھ وہ مخلوط حکومت میں شریک ہے. بی جے پی کے رہنما اور نائب وزیر اعلیٰ نرمل سنگھ نے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ 1994 میں بھارتی پارلیمنٹ میں جو قرارداد منظور کی گئی اس کی روح سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا پورا خطہ بھارت کا آئینی حصہ ہے. علیحدگی پسندوں نے بھی اس تجویز کو سرخیوں میں رہنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک نے بتایا،
سلیو مینٹلٹی، حالانکہ سواری گواہ ہے کہ باپ کس نے 1932 سے یہاں ایک تحریک شروع کی تھی، پھر 1953 سے تحریک شروع کی تھی مازرائی شماری، جو یونائٹڈ جموں کشمیر کی بات کرتا تھا، جنہوں نے یہاں پر تحریک چلائی آزادی کی. آج یہ جو بیان ہے فاروق عبداللہ کا، اس میں صرف اور صرف سلیو مینٹلٹی ہے اور وہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتا ہے.
فاروق عبداللہ کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب بھارت اور پاکستان یا دلی اور سری نگر کے درمیان مسئلہ کشمیر سے متعلق ایک ڈیڈ لاک قائم ہے اور نریندر مودی کی حکومت نے اس حوالے سے پاکستان یا علیحدگی پسندوں کو کوئی رعایت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اور اس تجویز پر جب ریاض مسرور نے سری نگر کے عام شہریوں کی رائے جاننا چاہی تو جواب ملا،
یہ جو دو آزاد کشمیر اور کشمیر ہے یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، چونکہ یہ دو ممالک نے اسے الگ الگ بانٹا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔
دیکھیں ایز اے کشمیری میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تینوں خطے ہیں کشمیر کے، جموں اینڈ کشمیر کے تینوں خطے مقبوضہ ہے ابھی تین پاورفل کنٹریز کے جو نیوکلیئر پاورس ہے، چاہے انڈیا ہو، چائنا ہو یا پاکستان، تینوں کے اندر تین حصے مقبوضہ ہے۔ ہم ایز اے کشمیری میں یہی چاہوں گا کہ تینوں خطوں کو آزادی ملے، ایک رائٹ ہو، ان کو اپنا رائٹ ملے تاکہ یہ اپنا تقدیر خود چنے، تقدیر کا فیصلہ خود کرے۔ اور جہاں تک ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کے بیان کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔
میرے حساب سے لوگوں کی رائے بالکل ہی لینی چاہیے اس میں، جو کہ بالکل ہی بٹوارے کے خلاف ہے۔ یہ جو سولوشن فاروق صاحب نے دیا ہے یہ ان کے اپنے سولوشن کے بھی خلاف ہے، جو انہوں نے آٹونومی وغیرہ کی بات کری تھی۔ تو
دیکھیں کم سے کم ایک بات تو طے ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کبھی یہ تسلیم نہیں ہوگا، کیونکہ جو یہاں کا کانفلکٹ رہا ہے پچھلے 25-26 سال سے، اس میں کئی سارے لوگ مر گئے۔ تو کیا ہم ان لوگوں کی جو یہاں پر قربانیاں ہوئی ہیں، تو کیا ہم ان کو سمپلی بلا دیتے ہیں اس جیسے سولوشن کی وجہ سے؟ پہلی بات یہ کہ کم سے کم یہاں کے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پالیسی میکرس ہیں، جو رولرس ہیں اس پہ، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ جو سٹیٹس کو ہے کشمیر میں ابھی بنا ہوا ہے، تو وہ کیا ہر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے یا ایسا ہی کچھ سولوشن نکل کے آئے گا؟ دیکھیں ہر کوئی خبروں میں رہنے کے لیے، ہر کوئی اپوزیشن میں جب پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، یہ یہاں ساؤتھ ایشیا میں ہوتا رہتا ہے اور ہر ہمیشہ ہوتا بھی رہے گا، جب بھی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ تب تک ایسے ایسے بیان دیتے ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ کی تجویز پر سری نگر کے عام شہریوں کا رد عمل آپ نے سنا۔ میں نے سری نگر میں قائم سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں حقوق انسانی اور بین الاقوامی قوانین کے استاد پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فاروق عبداللہ کی تجویز قابل عمل اور قابل قبول ہے؟
اصل میں اگر یہ قابل عمل ہوتی تو پھر کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ انہیں کو مل جائے، جو ہندوستان کے پاس ہے وہ انہیں کو مل جائے۔ اب جو کشمیر میں خون خرابہ اور عوامی تحریک ہے سالہ سال سے، وہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی اگر یہی سولوشن ہے، اگر یہی حل ہے کشمیر کے مسئلے کا۔ تو اس لیے وہ قابل عمل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ لوگ بہت دنوں سے اس حالت کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ لوگوں کا ہے اور انسانوں کا ہے، کوئی زمین کے ٹکڑے کا نہیں۔ تو زمین کے ٹکڑے کا جب یہ مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھے بنا اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا جو یہاں کے باسی، اور پوری دنیا میں اصول یہی ہے۔ جہاں بھی ایریٹیریا میں مسئلہ تھا، ایسٹ تیمور میں مسئلہ تھا، یا کوسوو میں مسئلہ تھا، مونٹینیگرو میں مسئلہ تھا، ہر جگہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے۔ تو یہاں کے لوگوں سے ہی پوچھنا الٹیمیٹلی ہوگا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔
تو فاروق عبداللہ نے بھی تو تجویز ہی پیش کی ہے نا، ظاہر ہے کہ اس تجویز کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا لوگوں سے پوچھنے کا یا بھارت اور پاکستان کے درمیان اس پر بات ہونے کا۔
اصل میں فاروق عبداللہ سے جو یہ تجویز آئی ہے، فاروق عبداللہ کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے باپ ہندوستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں، وہ خود بھی ہندوستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں، ہندوستان کے موقف کی ہم حمایت میں یونائیٹڈ نیشنز گئے تھے۔ ان کے صاحبزادے جو عمر عبداللہ ہے وہ بھی یونائیٹڈ نیشنز ہندوستان کے موقف کی تائید میں گئے تھے، ان کے موقف دنیا کو بتانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے پہلے تو وہ اپنی حیثیت طے کر دیں، وہ ایک نیوٹرل غیر جانبدار فرد کی حیثیت سے یہ تجویز دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اسی موقف کا اعادہ کر رہے ہیں جو موقف وہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، جو موقف وہ یونائیٹڈ نیشنز میں ہندوستان کی طرف سے بتاتے آئے، یہ بھی پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔
جی ڈاکٹر شیخ شوکت حسین صاحب، ایک وقت میں جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور بھارت میں واجپئی سرکار تھی، اس زمانے میں کچھ اس طرح کی تجویز زیر غور رہی تھی، وہ اس تجویز اور اس تجویز میں کچھ فرق ہے؟
بنیادی فرق یہ ہے، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ کچھ
علاقے جو جموں کشمیر کے ہیں جو موجودہ حالات سے مطمئن ہیں ان کو الگ کر کے جو لوگ چینج چاہ رہے ہیں اس علاقے کو الگ کیا جائے, پھر اس کو جوائنٹ مینجمنٹ اور سیلف رول فی الحال دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں علاقوں سے فوج ہٹائی جائے. اچھا وہ جو حل تھا اس کو بھی کشمیر کی قیادت نے سب پوری قیادت نے ایکسپٹ نہیں کی کیونکہ وہ اس بنیادی اصول سے متصادم تھی کہ یہاں کے لوگوں سے پوچھ کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اس لیے وہ مسئلہ جو ہے مشرف فارمولا سے یہ ڈفرینٹ, یہ سیدھا سیدھا اسٹیٹس کو جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہیں. مشرف فارمولا تو اس سے آگے تھا, وہ تو ڈیمیلٹرائزیشن کی بات کر رہا تھا کہ دونوں خطوں سے تین فوج ہٹائی جائے, اس کے بعد لوگوں کو کچھ ٹائم رہنے دیا جائے, اس کے بعد جوائنٹ مینجمنٹ ہو, اس کے بعد الٹیمیٹ فیصلہ ہو. تو ایک ٹرانزیکٹری سٹیج بائی سٹیج فارمولا تھا حل ہونے کا, لیکن اس سے بالکل مختلف تھا. یہ تو سیدھا سیدھا جو موجودہ حالات ہیں اس کو برقرار رکھنے کی بات فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں.
فاروق عبداللہ کی جو تجویز ہے کیا یہ ممکن ہے؟ آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا, تو جی یعنی آپ استصواب رائے کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جو ایک جی اقوام متحدہ کی قرارداد بھی اس سلسلے میں موجود ہے, تو کیا جی جی اس استصواب رائے کے لیے لوگوں سے پوچھنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس میں اس جی تجویز کو, فاروق عبداللہ کی اس تجویز کو شامل کیا جا سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے, اس میں کئی تجویزیں شامل ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ بنیادی طور پر اس موقف سے دستبردار کسی کو نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ انسانی حقوق نہ ہی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں سے پوچھے بنا کسی علاقے کا فیصلہ کیا جائے.
سری نگر سے یہ تھے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں حقوق انسانی اور بین الاقوامی قوانین کے استاد پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین. رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, جہاں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران متحدہ عرب امارات میں ایک سفارتی مشن کھولنے کا سوچ رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں. اس سلسلے میں اسرائیل اپنا ایک سفارتکار ابوظہبی میں قائم قابل تجدید توانائی کے ادارے میں تعینات کرے گا. میں نے یروشلم میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہریندر مشرا سے پوچھا کہ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفارتی مشن بھیجنے کی اہمیت کیا ہے.
جی اسے بہت ہی اہم قدم مانا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر اسرائیل میں اس کو لے کر کے کافی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں. سب سے بڑی اہمیت اس کو ایران کے کانٹیکسٹ میں کر کے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایران کے ساتھ جو اسرائیل کا جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے اس کے جوہری پروگرام کو لے کر کے, اس کے مد نظر جس طرح سے یہاں پہ بھی کافی خبریں چھپتی رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں کافی خبریں جو ہیں وہ شائع ہوتی رہی ہیں کہ جو خلیج کے جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. بھلے ہی ان کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں لیکن کئی بار اس طرح کی خبریں یہاں شائع ہوتی رہی ہیں کہ بیہائنڈ دا سینز دونوں کے ان ملکوں کے ساتھ اسرائیل کی بات چیت ہوتی رہی ہے, ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں الگ الگ پلیٹ فارمز پہ. تو اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ جو خلیج کے جو ملک ہیں ان کو اسرائیل سے جو پرہیز ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے.
اور اسرائیل کیا چاہتا ہے, اسرائیل کا مقصد کیا ہے اس طرح کا مشن کھولنے کا؟
دیکھیں یہاں ایک جو خبر آج شائع ہوئی ہے ہارتس میں اس مشن کے کھلنے کو لے کر کے, اس میں یہ اس بات پہ بھی کافی زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل نے جرمنی کے کینڈیڈیچر کو اس کو نہ سپورٹ کرتے ہوئے اس نے یو اے ای کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کیا کہ وہاں پہ ایرینا کا آفس کھلے. تو اقوام متحدہ میں اس طرح کا اسٹیپ لیا جانا اسرائیل کی طرف سے یہ بھی ایک طرح سے اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خلیج کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے.
اور یہ جو سفارتی مشن اب سوچ رہا ہے اسرائیل کھولنے کا متحدہ عرب امارات میں, یہ صرف یہیں تک محدود رہے گا یا اسرائیل کا ارادہ ہے کہ اور جو ممالک ہیں عرب ممالک خلیجی ممالک وہاں پر بھی اس طرح کے مشن وہ کھولے یا تجارتی مشن؟
دیکھیں اسرائیل کا ایک تجارتی مشن جو ہے وہ قطر میں ہے, لیکن قطر کے ساتھ جو اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ ابھی پچھلے کچھ سالوں کے دوران جو ہیں اس میں کافی کشیدگی آئی ہے, وہ تعلقات ٹھیک ابھی نہیں چل رہے ہیں. لیکن جہاں تک اس طرح کے سفارتی مشن کھولنے کی بات ہے ایسا کچھ ہوتا اور آگے نظر نہیں آ رہا ہے باقی ملکوں میں. اور یہ بھی جو مشن کھل رہا ہے یہ ایرینا کے تحت کھلے گا جو کہ انٹرنیشنل رینیوبل انرجی کی جو ایجنسی ہے اقوام متحدہ کی, اس کے تحت یہ کھولا جا رہا ہے. لیکن اسرائیلی جو یہاں پر اسرائیلی وزیر ہیں وہ وہاں دو وزیروں کا وزٹ ہو چکا ہے اس پلیٹ فارم کے اندر, اور اس طرح کے جو ہیں یہاں سے اہلکاروں کا آنا جانا لگا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے تعلقات کی شروعات کے طور پہ اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے.
تو ہریندر مشرا یہ بتائیے کہ جو اسرائیل مخالف عرب ممالک ہیں فلسطین کے مسئلے کو لے کر, ان کی طرف سے کوئی رد عمل اب تک سامنے آیا ہے, مثلا سعودی عرب یا اور اس طرح کے جو دوسرے بااثر ممالک ہیں؟
جی, اس مشن کے کھلنے کو لے کر کہ ابھی تک تو کسی طرح کا کوئی رد عمل سننے کو نہیں آیا ہے. اور دراصل پہلے بھی جو وزٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ اسرائیل کے وزیر وہاں پہ گئے اور باقی اہلکاروں کا بھی وزٹ ہوتا رہا ہے, اس دوران بھی کسی طرح کی مخالفت ان ملکوں کی طرف سے نظر نہیں آئی ہے. یا تو یہ یو این کے کور کے انڈر میں یہ مشن کھل رہا ہے, اس وجہ سے وہ چھپی سادھے ہوئے ہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر کے ایک جو انڈر کرنٹ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور ان ملکوں کے درمیان چوری چھپے جو بات چیت کی خبریں چھپی رہی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سچ ہو.
اسرائیل کا سفارتی مشن ابو ظہبی میں. یہ تھے یروشلم سے صحافی اور تجزیہ نگار ہریندر مشرا. ترکی کی جانب سے روسی طیارہ گرائے جانے کے بعد ماسکو اور انقرہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, اور تازہ اطلاعات کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو نے ترکی کے ساتھ ویزے کے بغیر سفر پر پابندی عائد کر دی ہے. دوسری جانب فرانسیسی صدر نے روسی حکام سے ملاقات میں خود ساختہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اتحادی ممالک کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے, جبکہ آج فرانس میں پیرس حملوں میں ہلاک افراد کی یاد میں تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں دو ہفتے قبل ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والے 130 افراد کی یاد میں فرانس میں سرکاری سطح پر تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آج منعقد کی جانے والی دعائیہ تقریب میں 1000 افراد شریک ہیں, جن میں فرانس کے صدر فرانسوا اولاند, حملے میں بچ جانے والے افراد اور حملے کے متاثرین کے اہل خانہ شامل ہیں. تقریب کا آغاز فرانس کے قومی ترانے سے کیا گیا. تعزیتی تقریب میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور متاثرین کے نام پڑھ کے سنائے گئے.
نیک الیکسانڈر 35 ans.
جان جاک امیو 68 ans.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے تعزیتی تقریب سے خطاب میں عہد کیا کہ وہ دو ہفتے پہلے پیرس میں حملے کرنے والی جنونیوں کی فوج کو تباہ کر کے رہیں گے. مسٹر اولاند نے کہا کہ فرانس ان اقدار کی پاسداری کرے گا جس کی متاثرین نمائندگی کرتے ہیں.
دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں تقسیم کرنا, ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑانا, وہ ناکام ہو جائیں گے. ان کے ہاں موت کی روایت ہے, لیکن ہمارے پاس محبت ہے, زندگی سے محبت.
ادھر اطلاعات ہیں کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو نے فیصلہ کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ بغیر ویزے کے سفر پر پابندی عائد کر دی جائے. یہ پابندی 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگی. مسٹر لاوروف نے کہا ہے کہ ترکی اپنے ان شہریوں کے بارے میں ماسکو کو معلومات فراہم کرنے سے ہچکچا رہا ہے جو شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اس سے قبل روس کا کہنا تھا کہ وہ منگل کو ترکی کی جانب سے ایک روسی طیارے کو مار گرائے جانے کے خلاف ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. روسی وزیر اعظم ڈمیٹری میڈیڈوف نے خبردار کیا کہ اس سے تجارت, ٹرانسپورٹ اور سیاحت جیسے شعبے متاثر ہو سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. جواب میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں مقامی اہلکاروں سے خطاب میں کہا کہ روسی رد عمل مددگار ہوگا.
اس وقت بعض خطرات ہیں, مشترکہ منصوبے روکے جا سکتے ہیں, تعلقات ختم کیے جا سکتے ہیں. کیا سیاست دانوں کے لیے ایسے اقدامات لینا مناسب ہے؟ سب سے پہلے سیاست دانوں اور فوج کے وفود کو بیٹھ کر مسئلے پر بات کرنی چاہیے, اور اس کے بعد غلطی کو باہمی طور پر درست کیا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ کرنے کی بجائے جذباتی بیانات دیں گے تو یہ مناسب نہ ہوگا.
ادھر ماسکو میں روسی صدر پیوٹن اور فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. مسٹر اولاند نے بتایا کہ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف قریبی تعاون سمیت تین نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا ہے.
ہم نے صدر پوتین کے ساتھ تین اہم نکات پر اتفاق کیا ہے. پہلا تو یہ کہ ہم خفیہ معلومات کے تبادلے میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں میں تیزی لائی جائے گی. اس سلسلے میں اتحادیوں کی مہارت میں اضافے کے لیے تعاون کیا جائے گا, خاص طور پہ تیل کی ترسیل کے معاملے میں. تیسرا یہ کہ جس بات پر صدر پوتین نے خود بھی کافی زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ دولت اسلامیہ اور دوسرے شدت پسند گروہوں کے خلاف لڑنے والی افواج کو ہماری طرف سے نشانہ نہ بنایا جائے.
واضح ہے کہ روس کے طیارے کی تباہی کے واقعے کے بعد سے ترکی اور روس کے باہمی تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. روس کی جانب سے اس واقعے پر معافی مانگے جانے کے مطالبے کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے رد کر دیا ہے.
یہ تھیں شمائلہ خان.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت.
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے. کسی نے اپنے گھر
کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی, یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا ہے.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتے, کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی. الحمد للہ مجھے لڑکی نہیں تھی, جب سے میری بچی پیدا ہوئی میں تو اپنے
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو ٹی وی سیربین اور بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
حکومت پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھارت کے ساتھ آئندہ مہینے سری لنکا میں کرکٹ سیریز کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. پی سی بی کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے اجازت کا خط مل گیا ہے. ابھی تک دونوں ملکوں نے سیریز کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے. پی سی بی کہتا ہے کہ ایسا بی سی سی آئی کی جانب سے سیریز کھیلنے پر رضامندی سامنے آنے کے بعد ہی کیا جائے گا. بھارتی حکومت نے اس بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ناگپور میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں انڈیا نے جنوبی افریقہ کو 124 رن سے ہرایا اور 4 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی. انڈیا نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 310 رن کا ہدف دیا تھا مگر جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 185 رن پر ڈھیر ہو گئی. انڈیا کی طرف سے کامیاب ترین بالر آر ایشوین رہے جنہوں نے میچ میں مجموعی طور پر 12 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اور اب ایڈیلیڈ میں کھیلے جانے والے کرکٹ کی تاریخ کے پہلے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کا احوال, جس کے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 52 رن بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ تھے. اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی مگر پوری ٹیم 202 رن کے مجموعی اسکور پر ڈھیر ہو گئی. یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے جس میں گلابی رنگ کی گیند استعمال کی جا رہی ہے. اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 انٹرنیشنل سیریز کا دوسرا میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا. کل کھیلے جانے والے پہلے T20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو 14 رن سے مات دی تھی. کولکتہ میں کھیلے جانے والے سہ ملکی U19 کرکٹ ٹورنامنٹ کے 6ٹے میچ میں انڈیا U19 نے افغانستان U19 کو 104 رن سے ہرایا. 7 میچوں کے اس ٹورنامنٹ میں انڈیا 4 اور بنگلہ دیش 2 میچز میں فاتح رہا, جبکہ افغانستان کوئی میچ نہیں جیت سکا. اور برطانیہ اور بیلجیم آج سے ڈیوس کپ ٹینس کے فائنل مقابلوں میں مد مقابل ہیں. یہ مقابلے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد بیلجیم میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا. بی بی سی نے اپنے 100 خواتین کے سلسلے میں سال 2015 کے لیے دنیا بھر سے مختلف شعبوں اور عمروں کی ان خواتین کا انتخاب کیا ہے جو دوسری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں. مزید جانیے سیربین سن کر اور بی بی سی اردو .com پڑھ کر. اس وقت نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہند نواز رہنما اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیری خطوں کو انہی ملکوں کے آئینی نظام میں ضم کیا جائے اور لائن آف کنٹرول پر نرمی کے لیے بات چیت شروع کی جائے۔ ناروے نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے نئے اور سخت قوانین متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت گزشتہ چند ہفتوں میں وہاں غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 30 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ فرانس کے صدر نے پیرس حملوں میں مرنے والوں کے لیے منعقدہ ایک سرکاری تقریب کے دوران کہا ہے کہ حملوں کے ذمہ داران دراصل جنونی افراد کی ایک فوج ہے اور وہ اسے تباہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ روس نے ترکی کی جانب سے اپنے جنگی طیارے کو مار گرانے کے رد عمل کے طور پر ترک شہریوں کے لیے ویزا فری پالیسی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا۔ بلیک فرائیڈے پر چاندی دکانداروں کی یا خریداروں کی، اور ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے سیربین میں آگے چل کر اس وقت یہ خبر کہ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں حکام کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والدین کی تعداد 34,000 سے کم ہو کر صرف 5,000 سے 8,000 تک رہ گئی ہے۔ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بقیہ نافرمان والدین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تفصیل پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی زبانی۔
اس ماہ انسداد پولیو مہم کے دوران صبح بھر میں کوئی 55 لاکھ بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے دیے گئے، جن میں سے کوئی 34,000 والدین نے اپنے بچوں کو یہ قطرے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انسداد پولیو مہم کے حکام کے مطابق ڈاکٹروں کی یقین دہانی، علماء اور علاقے کے منتخب اراکین کی مدد سے بیشتر والدین اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے دینے پر راضی ہوئے، لیکن اب بھی کوئی 5,000 سے 8,000 والدین انکار کر رہے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ پشاور کی سطح پر ڈپٹی کمشنر نے ان انکاری والدین کو راضی کرنے کے لیے کوششیں شروع کی ہیں، لیکن اپنے موقف پر سخت گیر والدین کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے قانونی کارروائی کے اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان والدین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے دینے سے انکار کریں گے، اور اس سلسلے میں انہیں پولیس کے ذریعے نوٹس بھیجے جائیں گے اور پھر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ انسداد پولیو مہم کے حکام کا کہنا تھا کہ انہیں انکاری والدین کو راضی کرنے کے لیے علماء کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انکاری والدین کی زیادہ تعداد پشاور میں ہے، جو کوئی 1,383 بتائی گئی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ضلع بنو ہے۔ اس سال اب تک پاکستان میں 41 بچوں میں پولیو کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعداد 14 اور خیبر پختونخوا میں یہ تعداد 15 تک بتائی گئی ہے۔ گزشتہ سال اس عرصے میں پاکستان بھر سے 224 بچوں میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں اس ماہ کے اوائل اور وسط میں انسداد پولیو کی مہم مکمل کی گئی تھی، جس کے لیے تمام شہروں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ عالمی سطح پر پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، جس وجہ سے باقی ممالک میں پولیو کے وائرس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں اس وائرس پر قابو اب تک نہیں پایا جا سکا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
یورپی ملک ناروے نے غیر قانونی پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کے لیے پاکستان کے ساتھ نئے معاہدے پر مذاکرات مکمل کر لیے ہیں۔ توقع ہے کہ اس معاہدے پر جلد ہی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ناروے نے ان تارکین وطن سے متعلق مقامی طور پر بھی سخت قوانین متعارف کروائے ہیں، جن کے نتیجے میں اب تک تقریباً 30 پاکستانیوں کو وطن روانہ کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی کی رپورٹ۔
حکومت پاکستان کے ساتھ اس نئے معاہدے اور تارکین وطن کے بارے میں مقامی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے نئے قانون کی وجہ بتاتے ناروے کے سفارت خانے میں ترک وطن کے اتاشی توربن کلاند نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں تارکین وطن پہنچ رہے ہیں کہ جن سے نمٹنے کے لیے ناروے کے وسائل ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔
ہمیں اس وقت بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور سیاسی پناہ کی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے نظام کی استعداد سے بہت زیادہ ہے۔
ناروے کی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے اس نئے قانون کے تحت پولیس کو ان افراد کو حراست میں لینے کا اختیار دے دیا گیا ہے جن کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ ان کی سیاسی پناہ کی درخواست منظور ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ ناروے کے اتاشی کا کہنا تھا کہ ناروے پہنچنے والے پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے لیے اس سال اب تک 400 سے زائد درخواستیں جمع کروائی ہیں، جو پچھلے سال سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر پاکستانی ناروے میں روسی سرحد کی جانب سے داخل ہو رہے ہیں جہاں اب برف باری کے باعث حالات زیادہ موافق نہیں ہیں۔ ناروے کے اتاشی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد کو وطن واپس بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ ناروے میں تارکین وطن کے قانون میں ترامیم کر کے اسے مزید سخت بنایا گیا ہے۔
اسلام آباد سے یہ تھے نامنگار آصف فاروقی۔ مغربی ملکوں کی طرح اب پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ یا آن لائن خریدار بلیک فرائیڈے سیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلیک فرائیڈے کی اصطلاح امریکہ میں تھینکس گیونگ یا شکرانے کے موقع پر متعارف کروائی گئی تھی۔ یہ شکرانہ نومبر کی چوتھی جمعرات کو ادا کیا جاتا ہے اور اس کے اگلے روز دکاندار کرسمس کے لیے فروخت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سی اشیاء نہایت ہی رعایتی داموں پر فروخت کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں عوام کی آن لائن شاپنگ تک رسائی کے بارے میں سنتے ہیں۔ کراچی سے نامنگار حسن کاظمی کی رپورٹ۔
پاکستان میں اس سال پہلی مرتبہ کئی آن لائن شاپنگ ویب سائٹس نے بلیک فرائیڈے سیل کا انعقاد کیا ہے جہاں صارفین کو 10-70% تک رعایتی نرخوں پر کپڑے، جوتے سمیت متعدد الیکٹرانک اشیاء بھی رعایتی داموں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں آج دراز ڈاٹ پی کے، کیمو ڈاٹ پی کے، باٹا ڈاٹ پی کے، لبرٹی بکس اور اس طرح کی متعدد ویب سائٹس نے بلیک فرائیڈے سیل کا اہتمام کیا ہے۔ اگرچہ اس میں کہیں کہیں مقامی اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے ہوم شاپنگ ڈاٹ پی کے نے اپنی ویب سائٹ پر اسے وائٹ فرائیڈے کا نام دیا ہے کیونکہ ان کے بقول پاکستان میں جمعہ کبھی سیاہ ہو نہیں سکتا۔ سارا فاطمہ کراچی میں رہتی ہیں اور انہوں نے اس بلیک فرائیڈے سیل سے فائدہ اٹھایا ہے۔
میں نے کیمو کی بلیک فرائیڈے سیل سے فون خریدا ہے، ابھی 24,000 کا تھا اور اب ڈسکاؤنٹ کے بعد مجھے 18,000 کا اس وقت مل رہا ہے۔ پھر اس دفعہ کیونکہ بلیک فرائیڈے پہ کافی اور جگہ پہ بھی سیل لگ رہی تھی تو مطلب تھوڑا کمپیریزن بھی کرنا تھا۔
اگرچہ یہ فون انہیں ایک ہفتے کے بعد ملے گا، تاہم ان کے خیال میں یہ زیادہ انتظار نہیں ہے کیونکہ قیمت بھی تو کافی کم ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں معیار کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ابھی تو انہوں نے پیسے دیے نہیں ہیں اور وہ چیز دیکھ کر ہی قیمت ادا کریں گی۔ کیمو ڈاٹ پی کے ویب سائٹ کے ایم ڈی آدم داؤد نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی صارفین بھی اس سیل سے فائدہ اٹھا سکیں جو پوری دنیا میں پہلے ہی بہت مقبول ہے۔
بلیک فرائیڈے تو دنیا میں کافی مشہور ہی ہے اور ہمیں پاکستان میں کرنا تھا، اس لیے ہمیں پاکستانی کنزیومرز کو بھی چانس دینا تھا کہ یہ سب ڈسکاؤنٹس بھی لے پائے، اور شروع میں ریسپانس بھی کافی اچھا آ رہا ہے پوری پاکستان قوم سے، تو پہلے 12 گھنٹے میں ہم نے پورے دن سے زیادہ سیل کر لیا ہے۔
اپنی ویب سائٹ پر خریداری کے طریقہ کار اور قیمت کی ادائیگی کے بارے میں انہوں نے بتایا۔
ہماری ویب سائٹ پہ جنہیں بھی آرڈر کرنا ہے وہ کیش آن ڈیلیوری پہ ہی ہوتا ہے، تو کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ نہیں چاہیے ہوتا۔ جب گھر آئے گا پروڈکٹ آپ کے، تبھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔
آدم داؤد نے اس بات کی تصدیق کی کہ 3G اور 4G ٹیکنالوجی متعارف کرائے جانے کے بعد سے آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب ماہر معاشیات محمد سہیل کے مطابق اس وقت پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا حجم 30-50 لاکھ امریکی ڈالر کے درمیان ہے۔
آج کی تاریخ میں تو یہ سائز کوئی بڑی نہیں ہے، محتاط اندازے کے مطابق یہ 30-50 ملین ڈالر ہے، جو ہم اگر پڑوسی ملکوں میں خاص طور سے انڈیا میں دیکھیں تو بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم آبادی سے ایڈجسٹ بھی کر دیں تو بھی یہ بہت ہی چھوٹی مارکیٹ ہے، مگر پچھلے کوئی 6 ماہ سے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ بہت ساری آن لائن شاپنگ اور ای کامرس کی جو ویب سائٹس ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو فورنرز کی طرف سے کچھ پیسہ بھی ملا ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی آئی ہے۔
محمد سہیل کے مطابق پچھلے سال کی نسبت 3G اور 4G استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 1.5 کروڑ افراد کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی دوران سستے اسمارٹ فون موبائلز مارکیٹ میں کثیر تعداد میں آئے ہیں، جس نے آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ تاہم ابھی بھی پاکستان کے چھوٹے شہر اور قصبے اس سے بہت دور ہیں۔ قیمت کی ادائیگی کے طریقہ کار یعنی کیش آن ڈیلیوری کی سہولت کو پاکستان جیسے ممالک میں محمد سہیل اہم قرار دیتے ہیں، جہاں لوگ آج بھی بینک کے ذریعے لین دین میں قباحت محسوس کرتے ہیں۔
میں نے بھی شاپنگ اس پہ کی ہے، اس میں فری کیش آن ڈیلیوری بھی ہے، ایزی پیسہ ہے، جو موبائل منی ٹرانسفر فیسلٹی ہے جو بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور کریڈٹ کارڈ بھی ہے۔ یہ تینوں آپشن ہیں، اور جس طرح پاکستان میں چونکہ لوگ زیادہ تر بینکوں سے کام نہیں کرتے، الٹریسی بہت ہے، کریڈٹ کارڈ کی بھی پینیٹریشن کم ہے، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ یہ کیش آن ڈیلیوری سروس بھی مہیا کریں۔ مگر آنے والے وقت میں جب کریڈٹ کارڈ کی گروتھ ہوگی اور موبائل پیسہ کی ٹیکنالوجی لوگ سمجھ پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کیش پہ کام کم ہو جائے اور الیکٹرانک منی ٹرانسفر اور کریڈٹ کارڈ پہ زیادہ ہو جائے.
پاکستان میں آن لائن شاپنگ کے خریداروں کے لیے وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نوشیر رحمان کا یہ بیان بھی دلچسپی کا باعث ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ای بے، امیزون اور پے پال جلد ہی پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کر دیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ای پیمنٹ گیٹ وے پر کام کر رہا ہے، جس سے ای کامرس کو مزید فروغ ملے گا. حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی.
پاکستان اور افغانستان سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال غیر قانونی طور پر یورپی ممالک جانے کی کوشش کرتی ہے. اس مقصد کے لیے یہ لوگ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے مختلف راستے استعمال کرتے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر قانونی طور پر جانے والوں کی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بہتر روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے جس روٹ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بلوچستان کے مغرب میں ایران سے متصل 800 کلومیٹر سے زائد طویل سرحدی علاقہ ہے. ایران کے ساتھ سرحد پر بلوچستان کے جو اضلاع واقع ہیں ان میں چاغی، واشوک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں. ان میں سے کیچ، پنجگور اور گوادر کی زمینی راستوں کے علاوہ گوادر سے سمندری راستے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. اس حوالے سے کوئٹہ میں ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر سلطان افریدی کا کہنا ہے.
اور اس سلسلے میں ایف آئی اے نے دو نئے چیک پوسٹ ہم نے کھول دیے. ایک اتھر پہ چیک پوسٹ ہم نے کھولا جو کراچی سے پسنی، گوادر اور تربت کے لیے جو گاڑیاں جاتی ہیں اس کو ہم روکتے ہیں، اور دوسری چمن کی شالاباغ چیک پوسٹ ہم نے قائم کیا ہے تاکہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں اس کو ہم روک کر اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ایف سی اور کوسٹ گارڈ بھی شامل ہے.
پاکستان سے جو لوگ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جاتے ہیں ان میں سے بھاری اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے، جبکہ افغانستان سے بھی غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کی ایک بڑی تعداد بلوچستان کے راستوں کا انتخاب کرتی ہے. سلطان افریدی کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر قانونی طور پر جانے والوں کی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے.
وہ مور دین 3000 آدمی ہیں جس کو ہم نے پکڑے ہیں اور ان کے خلاف کیس کر کے عدالتوں میں پیش کیے، ان کو سزائیں بھی دلوائے ہیں. پھر پچھلے سال 2500 کے قریب جو آدمی تھے وہ ہم نے پکڑے تھے.
پاکستان اور ایران کا سرحدی علاقہ انتہائی دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہے. ان سرحدی علاقوں کے علاوہ ایران اور ترکی اور ترکی اور یونان کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے افراد کی ایک بڑی تعداد اپنی زندگیوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتی ہے. ان لوگوں کو بیرون ملک لے جانے کے لیے انسانی سمگلروں کے مختلف گروہ استعمال ہوتے ہیں. ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلروں کے خلاف بھی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے.
اس میں یہ کہ اس سال ہم نے تقریباً 17 آدمی جو ہے وہ سہولت کار جو ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے اس کو ہم نے پکڑا ہے. باقاعدہ ان کے خلاف ہم نے مقدمے درج کیے جن میں سے 7 کیسز انڈر ٹرائل ہیں اور مزید میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں.
پنجاب اور پاکستان کے دیگر صوبوں سے جانے والے لوگ پہلے کراچی جاتے ہیں، ان کو گاڑیوں کے ذریعے کیچ اور گوادر پہنچانے کے بعد ایران لے جایا جاتا ہے، جبکہ افغانستان سے زیادہ تر لوگ چمن کے راستے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں. پاکستان کے مقابلے میں ایران میں ایسے لوگوں کی گرفتاریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق گزشتہ سال ایرانی حکام نے وہاں گرفتار ہونے والے 10,000 افراد کو پاکستان کے حوالے کیا، جبکہ اس سال اب تک 15,000 افراد کو حوالے کیا جا چکا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کا زرعی معاشرہ مرد کے گرد گھومتا ہے اور عورت کا کردار یکسر نظر انداز ہوتا ہے، لیکن سندھ کے ضلع بدین میں مینا بھیل نے اس ریت کو توڑا ہے، مگر انہیں بھی ایسا کرنے کے لیے لباس اور انداز مردانہ ہی اپنانا پڑتا ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ، جو بی بی سی کی 100 خواتین کے سلسلے کی ایک کڑی ہے.
میرا نام مینا ہے، میں یہاں بطور منشی کام کرتی ہوں. کھیتوں کی دیکھ بھال اور شہر سے کھاد اور دیگر سامان کی خریداری میری ذمہ داری ہے. پہلے میں کسان تھی، بیل کے جوڑے کے ساتھ کھیتی اور دیگر کام کرتی تھی. زمیندار عطا جمالی نے دیکھا اور کہا کہ تم یہ کام چھوڑو اور مینیجر کا کام سنبھالو. اب زمین کا کام کاج، کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری، چاول یا کپاس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا حساب کتاب میرے پاس ہی ہے.
آرین کی رہتی لیتی ہے،
ہاں دانا میں صحیح ہے،
کسانوں کا حساب کتاب آٹا اور کھانے پینے کے پیسے زمیندار مجھے دیتا ہے اور میں کسانوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، کسی دوسرے سے لکھوا لیتی ہوں، لیکن اپنے ذہن سے حساب بتا دیتی ہوں اور ہاتھوں پر جوڑ بھی لیتی ہوں۔ کپاس یا چاول کی کتنی بھی پیداوار ہوئی وہ زبانی بتا دیتی ہوں۔ کسان پیسے مانگتے ہیں، کبھی چائے پانی کی خرچی کے لیے تو کبھی دوائی وغیرہ یا شادی بیاہ کے لیے۔ واپسی کے تقاضے پر زیادہ وقت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج نہیں کل دیں۔ جب تقاضا کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، کہاں سے دیں۔ اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں، ایک دو دن زمین پر بھی نہیں آتے، لیکن بعد میں خود ہی واپس آ جاتے ہیں۔
کپڑے میں فائدہ جو بنی برے کمائے کو
اس لباس کا فائدہ یہ ہے کہ زمین کا جو کام کاج ہے اس میں کوئی محسوس نہیں کرتا کہ کوئی عورت جا رہی ہے یا مرد۔ اگر خواتین والا لباس ہوگا تو ہر کوئی سمجھے گا کہ عورت ہے۔ اس لباس میں سمجھتے ہیں کہ مرد جا رہا ہے اور کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر کبھی بس میں سوار ہوتی ہوں تو عورتیں برابر میں بیٹھنے نہیں دیتی اور ڈانٹ کر کہتی ہیں کہ یہاں سے اٹھو۔ میں کہتی ہوں کہاں جاؤں؟ میں نے زمیندار کو کہا کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دو، عورتیں تو مجھے بیچنے نہیں دیتی۔ پھر اس نے موٹر سائیکل لے کر دی۔ موٹر سائیکل پر جہاں سے گزرتی ہوں تو خواتین چہرے پر کپڑا ڈال دیتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ کوئی مرد جا رہا ہے۔ شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ مجھے اس کا شوق ہی نہیں تھا۔ بزرگ والدین میرے ساتھ رہتے تھے، ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ میرے جو بھائی تھے وہ الگ ہو گئے تھے اور اس وجہ سے والدین میرے ساتھ ہی تھے، اس لیے مجھے ان کا خیال رکھنا پڑا اور ان کے لیے میں کسان بنی، بیل چلایا اور محنت مزدوری کی۔
بی بی سی کی 100 خواتین کے سلسلے کی یہ رپورٹ کراچی سے ریاض سہیل نے ترتیب دی تھی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں یا امی روکتی تھی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں۔
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے bbcurdu.com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر، ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پولیس نے بلا اجازت ریلی نکالنے پر متحدہ قومی موومنٹ کے 9 رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی کامیابی کے امکانات کم کرنے کے لیے ان کے دفاتر پر چھاپے اور کئی کارکنوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ کراچی سے نمائندگار ریاض سہیل۔
ایم کیو ایم نے گزشتہ روز رینجرز کی جانب سے اپنے دفاتر پر چھاپوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی تھی۔ اس ریلی کا رخ رینجرز ہیڈ کوارٹر کی جانب تھا، تاہم اسے مزار قائد کے قریب نمائش اور انگیب پر روک دیا گیا اور انتظامیہ نے مذاکرات کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما اور کارکنان کو وہیں سے منتشر کر دیا۔ بعد میں پولیس نے امیجنا روڈ پر دھرنے دینے اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، حیدر عباس رضوی، وسیم اختر، رعوف صدیقی، فیصل سبزواری اور واسع جلیل پر مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ واسع جلیل اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ ایم کیو ایم کے پارلیمانی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ احتجاجی ریلی ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ یہ درست ہے کہ قانون کے مطابق ریلی کی باقاعدہ اجازت نہیں لی گئی، لیکن انہوں نے یہ ریلی ہنگامی طور پر کی تھی اور اس میں لوگوں کی شرکت غیر معمولی رہی، تو اب مخالفین کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔
کمشنر کراچی پولیس کے اہل جو حکام ہیں وہ اور جو باقی انتظامی حکام ہیں ان سے میں خود مستقل رابطے میں رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مزار قائد پر روک دیں گے، اسے آگے نہیں جانے دیں گے، تو ہم نے کہا ہماری بھی تصادم کی پالیسی نہیں، اگر آپ ہمارے سیاسی اور جمہوری حق کو روکنا چاہتے ہیں، سلب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں رینجرز ہیڈ کوارٹر تک جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، تو چلے ہم یہی جو باتیں کرنی کر لیں گے، ہم نے تو کوآپریٹ کیا۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، ہم نے تصادم کو ہر حال میں اس سے گریز۔
ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ چھاپے اور گرفتاریاں سیاسی اور انتخابی حق کو سلب کرنے کے مترادف ہے تاکہ جیت کی شرح کو کم سے کم کیا جائے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
آپ کے سوال کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں کہ میں آپ کو جواب دے سکوں،
نیکسٹ آف کورس شاہد افریدی از مور اور لیس ایٹ دی اینڈ آف ہز کیریئر.
ہمیں یا پوری سیریز کھیلنی چاہیے, بالکل نہیں کھیلنا چاہیے ان کے خلاف.
اگر کوئی ہماری سب سے بڑی ہرڈل تھی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ تھا.
ون ڈے کے بعد ٹی ٹوینٹی سیریز بھی خطرے میں, شاہد آفریدی کی اپنی کارکردگی صفر. پاک بھارت سیریز کا سب کو انتظار, لیکن بگ تھری کا ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ اور عالمی ریکارڈ ہولڈر کرکٹر کرن بلوچ کی باتیں. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے, لیکن پاکستانی ٹیم ون ڈے سیریز ہارنے کے بعد اب ٹی ٹوینٹی سیریز بھی ہارنے کے خطرے سے دوچار ہے. گزشتہ رات اس نے پہلا ٹی ٹوینٹی اپنے بیٹسمینوں کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کے سبب ہارا. پہلے میچ سے قبل کپتان شاہد آفریدی سے ایک صحافی نے سوال کر ڈالا کہ پورے سال میں صرف دو وکٹیں, اس سے زیادہ بری کارکردگی کچھ اور ہو سکتی ہے؟ سنیے شاہد آفریدی نے اس کا کیا جواب دیا.
کارکردگی آپ کے سوال کے کارکردگی اتنی اچھی نہیں کہ میں آپ کو جواب دے سکوں. نیکسٹ.
لیکن پہلے میچ میں شاہد آفریدی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے اور وکٹ بھی انہیں ایک بھی نہ ملی, تو ظاہر ہے کوچ وقار یونس نے ان کی تعریف تو نہیں کرنی تھی. وقار یونس سے پوچھا گیا کہ شاہد آفریدی اور عمر اکمل آخر کب کچھ کریں گے.
جن کا آپ نے نام لیا ہے میں انہی کا جواب دیتا ہوں کہ وہ ان کو تو ٹائم فریم کی تو بات سے آگے چلی گئی ہے بات. دے آر پروبلی مور میچورر. آف کورس شاہد افریدی از مور اور لیس ایٹ دی اینڈ آف ہز کیریئر, سو آئی تھنک ریلائے ان پہ آف کورس ٹیمیں زیادہ کرتی ہیں. دیکھیں افریدی کی اگر اس گیم کو چھوڑ دیں تو لاسٹ اگر سری لنکا ٹور دیکھیں گے تو پروبلی کافی بہتر ان کی بیٹنگ پرفارمنس تھی. ہاں آج نہیں ہوئی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل رائٹ آف کر دیں.
پہلے میچ میں عمر اکمل جس طرح رن آؤٹ ہوئے, وقار یونس کو اس بات پر بھی سخت غصہ تھا.
آئی مین دی وے دے رن, فار می دے بوتھ شوڈ ہیو بین رن آؤٹ. اٹس ا کرائم اینی وے, کسی بھی فارمیٹ میں, چاہے وہ 2020 ہو یا ٹیسٹ میچ ہو. پچھلے تقریباً دو تین مہینوں سے یہ رن آؤٹ کا سلسلہ کافی ریگولر ہو گیا ہے. ہم اس پہ بہت ساری بات بھی کرتے ہیں, بحث بھی کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ رن آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس ا بورنگ سائن.
وقار یونس سے آخری سوال تھا کہ کیا 160 رنز بہت بڑا ہدف تھا کہ پاکستانی بیٹسمینوں کے ہاتھ پیر پھول گئے؟
اگر میں بہت ہی کریٹیکل ہو کے سوچوں گا تو شاید 10-15 رن ہم نے ایکسٹرا کرائے ہیں جو اینڈ پہ ہمیں جن کا خمیازہ بھگتنا پڑا, لیکن دین اگین 160 آئی تھنک پار اسکور تھا. اس پہ چیز ہونا چاہیے تھا. ان کے ینگ بالر ضرور ہیں, بڑے فٹ ہیں, انرجیٹک ہیں, ہمیں کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے گا.
کرکٹ کی دنیا پاک بھارت سیریز کی شدت سے منتظر ہے. حکومت پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سری لنکا میں یہ سیریز کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. اب بھارت کی جانب سے اجازت کا انتظار ہے, لیکن کرکٹ کے حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے انکار کو انکار نہ سمجھتے ہوئے ہر حال میں یہ سیریز کھیلنے کی خواہش رکھتا ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ پاک بھارت کرکٹ مقابلوں کی مالی قدر و قیمت بھی ہے, جسے پاکستان کرکٹ بورڈ کسی صورت میں گنوانا نہیں چاہتا. میں نے اس سلسلے میں انٹرنیشنل کرکٹ کے سابق صدر احسان مانی سے بات کی, اور میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس سیریز پر اصرار کی ایک بڑی وجہ مالی فائدہ ہے؟
یہ ایک بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. اس میں ملک کی عزت, پاکستان کی عزت کوئی بھی پیسوں سے زیادہ ویلیوبل ہے, کہ زیادہ قیمتی ہے. پی سی بی کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس پر, اور بالکل فرم ہونا چاہیے, اور ان کو دوسری باتوں میں تو پڑھنا نہیں چاہیے. بڑی سمپل بات ہے کہ جی ہماری ہوم سیریز ہے, آپ جہاں ہم کہیں گے آ کے کھیلیں گے. اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو آپ کو ہم لوگ یہاں نہیں فورس کر سکتے, پر ہم آئی سی سی کے ساتھ یہ ٹیک اپ کریں گے. آفٹر آل آپ یہ سوچیے کہ پی سی بی کا ہاتھ اتنا کمزور نہیں ہے جتنے یہ پی سی بی والے سمجھتے ہیں.
احسان مانی سے میرا اگلا سوال تھا کہ مکمل سیریز کے بجائے محدود اوورز کے میچز کھیل لینے پر آمادگی, کیا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمزوری نہیں؟
ابھی تک کسی کو کوئی کانفرمیشن نہیں آئی, یہ ضرور پڑھا ہے میں نے بھی اخبار میں, جو آپ نے جیسے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹور کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. کیوں کٹ ڈاؤن کیا جائے؟ اگر انڈیا نے اپنے کو اوور کمٹ کر دیا تو انہیں پہلے شروع سے پتا تھا کہ وہ پاکستان کو نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. تو ہمیں یا پوری سیریز کھیلنی چاہیے, بالکل نہیں کھیلنا چاہیے ان کے خلاف. وہی بات ہے نا کہ جب تک ہم لوگ اپنا فرم اسٹینڈ نہیں لیں گے. اب دیکھیں شہریار صاحب نے جو پچھلے دنوں میں اسٹیٹمنٹ دی ہیں وہ بالکل صحیح تھی کہ ہم یہ ہماری ہوم سیریز ہے اور یو اے میں کھیلی جائے گی, ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. اب یہ تھرڈ ملک کا ان لوگوں نے ایک شوشہ ڈال دیا ہے, بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مگر میری ویو تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کو اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے.
احسان مانی سے میرا آخری سوال تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بگ تھری کی حمایت اسی لیے کی تھی کہ بھارت پاکستان سے کھیلے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. کیا اس معاملے میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو مات ہو گئی؟
یہ جو بگ تھری کا اگریمنٹ ہوئی تھی اس کا ایک کنڈیشن یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کا ایم او یو سائن ہوگا جس میں 6 بائی لیٹرل سیریز کھیلی جائیں گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر پی سی بی کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ سارے معاملے کو دوبارہ ری اوپن کروائے, اور وہ اس جو فائنینشیل ارینجمنٹ تھی جہاں تینوں ملکوں کو زیادہ پیسہ مل رہا تھا اس سب کو چیلنج کرنا چاہیے پی سی بی کو. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس سے بڑا کرکٹ میں فراڈ کبھی کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے. یہ تو بالکل جو کہتے ہیں نا ڈے نائٹ رابری کی, ان لوگوں نے بالکل دھمکیاں دے کے لوگوں کو اور بلیک میل کر کے اور پرومسز دے کے جو آپ ہمارے سامنے آ گئی ہیں بات کی فلفل نہیں کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے سیریز.
اور اب ذکر بی بی سی کے خصوصی سلسلے 100 خواتین سیزن کا. پاکستانی خواتین کرکٹ کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کا سہرا دو بہنوں شائزہ خان اور شرمین خان کے سر جاتا ہے. جس زمانے میں انہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی ان کے ساتھ کھیلنے والی کھلاڑیوں میں کرن بلوچ سر فہرست تھیں. کرن بلوچ کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ خواتین کی بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلنے والی کھلاڑی ہیں جس میں انہوں نے 242 رنز اسکور کیے تھے. میں نے کرن بلوچ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے کن مشکلات کا آپ کو سامنا رہا, کیا مذہبی جماعتیں بھی آپ کے کھیلنے کے خلاف تھیں؟
نہیں, ریلیجنس ہم کو کچھ بھی نہیں تھا. شروع میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا جب شائزہ خان نے اور ان کے ساتھ جو لوگ جو انیشیلی جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور جو ایگزیبیشن میچ رکھا تھا مینز کرکٹ کے ساتھ, تو صرف اس وقت ان کو تھوڑا سا اعتراض تھا کہ آدمی اور عورتیں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ کھیلیں. پر بعد میں ان کو ہم نے جب تھا کہ بھئی ہم لیڈیز آپس میں کھیل رہی ہیں, بعد میں ہم بچوں کی ٹیموں سے کھیل رہے ہیں, تو ایز سچ ہم کو ریلیجیس کی طرح جو گروپس ہوتے ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے ایز سچ کوئی ہم کو اپوزیشن بیسکلی کبھی فیس کرنی نہیں پڑی.
کرن بلوچ سے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کی رکنیت تو تسلیم کی جاتی رہی لیکن خود پاکستان میں آپ کی ایسوسی ایشن کو تسلیم نہیں کیا گیا؟
سب سے بڑی ہرڈل ہماری کرکٹ خراب کرنے میں, ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کرنے میں, اگر کوئی ہماری جو سب سے بڑی ہرڈل تھی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ تھا. شروع سے ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں آدمیوں کی اور عورتوں کی جو کرکٹ ہے وہ الگ الگ, وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی تھی انٹرنیشنلی, جیسے ابھی بھی ہے وہ گورنمنٹس کے انڈر نہیں آتی, وہ انڈیپینڈنٹ اپنے بورڈز ہیں اور وہ انٹرنیشنلی بھی الگ الگ تھی. تو ویمنز اور مینز کرکٹ پوری دنیا میں الگ الگ دو دو ایسوسی ایشن ہر کنٹری میں ہوتی تھی. ہمارے یہاں پر ہم لوگ انکارپوریٹ ہو گئے تو جی لاہور سے ایک گروپ جاگ گیا, ان کو خیال آ گیا جی اس میں تو بڑا وہ گلیمر ہے مینز کرکٹ کی طرح, ویمنز کرکٹ میں اس میں گھس جاؤ. تو انہوں نے گورنمنٹ کی بیسس پہ, جیسے ہمارے وہاں آپ کو پتا ہے ہر چیز میں پالیٹکس ہوتی ہے, تو انہوں نے پولیٹیکل انفلوئنس کے تھرو اپنی ایسوسی ایشن بنائی. اس میں گورنمنٹ سے جو بھی آتا تھا وہ اس میں ہمارے اگینسٹ لڑتا تھا, پر انٹرنیشنلی بیکاز ہم ممبرس تھے دے میڈ کلیئر کہ بھائی اگر کسی کو کرکٹ کھیلنی ہے ویمنس کرکٹ سے پاکستان کے تھرو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ہماری ایسوسی ایشن ہے اس کے تھرو آئیں.
کرن بلوچ کو میں نے ان کی ڈبل سینچری یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا یادیں ہیں اس عالمی ریکارڈ کی.
بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ اب تک 2015 کی وزڈن جو ہے جس کو بائبل آف کرکٹ کہا جاتا ہے وزڈن میں, اس میں ہماری جو کیپٹن ہے شائزہ خان ان کا بیسٹ بولنگ انالیسز اور میرے بیسٹ بیٹنگ انالیسز 2015 تک مینٹین ہے. شائزہ خان اور میں ہم لوگ اب تک بولنگ اور بیٹنگ میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں سٹل. تو مجھے تو بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ ایک اچیومنٹ اور بہت زیادہ ایک تسلی محسوس ہوتی ہے کہ بہت اچھی کرکٹ کھیلی.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
ملیشیا میں انڈیا نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا کر جونیئر ایشیا ہاکی ٹورنامنٹ جیت لیا. مصر میں پاکستان کے سابق ورلڈ چیمپئن محمد آصف IBSF ورلڈ مینز سنوکر چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کے کھلاڑی سے 4 کے مقابلے میں 5 فریم سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. چین میں گوانگ یو ایور گرینڈ فٹ بال کلب نے UAE کی الاہلی فٹ بال کلب کو 1-0 سے ہرا کر AFC چیمپئنز کلب فٹ بال لیگ جیت کر اگلے ماہ جاپان میں ہونے والے ورلڈ کپ کلب فٹ بال ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا. ایشین ویمن نیٹ بال چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 12 تاریخ سے ہانگ کانگ میں منعقد کی جائے گی. ٹوکیو میں ساؤتھ کوریا نے امریکہ کو 8-0 سے ہرا کر پریمیئر 12 بیس بال ٹورنامنٹ جیت لیا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان سے کے ساتھ سیربین اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, خدا حافظ. آخر میں نخبت ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہند نواز رہنما اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیری خطوں کو ان کے ہی ملکوں کے آئینی نظام میں ضم کیا جائے اور لائن آف کنٹرول پر نرمی کے لیے بات چیت شروع کی جائے. ناروے نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے نئے اور سخت قوانین متعارف کروائے ہیں, جن کے تحت گزشتہ چند ہفتوں میں وہاں غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 30 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے. فرانس کے صدر نے پیرس حملوں میں مرنے والوں کے لیے منعقدہ ایک سرکاری تعزیتی تقریب کے دوران کہا ہے کہ حملوں کے ذمہ داران دراصل جنونی افراد کی ایک فوج ہے اور وہ اسے تباہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. روس نے ترکی کی جانب سے اپنے جنگی طیارے کو مار گرانے کے رد عمل میں ترک شہریوں کے لیے ویزا فری پالیسی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.